ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلوات بريه محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم نے موضوع کی تشریح کی اور یہ بتایا کہ تاریخ سے عبرت لینا اس آئے کریمہ کا منظور نظر ہے. گزشتہ امتوں کے، گزشتہ نبیوں کے حالات کو جاننا صرف اس لیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. گرچہ علم میں اضافہ ایک اچھی بات ہے، مگر اصلی مقصد، اصلی ہدف اور انسانوں کی ہدایت عبرت لینے سے ہوتی ہے. لہذا قرآن میں جگہ جگہ پر جب بھی کسی نبی کا تذکرہ آیا، جب بھی کسی امت کا تذکرہ آیا، چاہے وہ پازیٹو وے میں ہو چاہے وہ نیگیٹو وے میں ہو، تو فوراً کہا گیا فاعتبروا یا اولی الالباب، اے صاحبان فہم و خرد، اس سے عبرت لو، اس سے سبق لو. یہ عین ممکن ہے کہ تمہارے زمانے میں بھی کسی طریقہ کا واقعہ پیش آئے، تو تم اس کا رد عمل اسی طرح کرنا جیسا صالحین، انبیاء اور شہداء نے کیا ہے، اور اس طرح برتاؤ نہ کرنا حادثات سے جس طرح ظالمین نے کیا ہے. تو قاعدہ ہے، یہ سنت الہی ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، سنت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. زمان مکان کے بدل جانے سے، انسان یا انسان کے نام کے بدل جانے سے، یا حالات بدل جانے سے قاعدہ الہی نہیں بدلتا. قاعدہ الہی، سنت الہی سب کے لیے ہے. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے 31ویں خط میں، جو اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک روایت کے مطابق جناب محمد حنفیہ کے نام لکھا ہے، اس میں بہترین انداز میں اپنے تجربات کو پیش کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، تجربات کو بتانے والا عام آدمی نہیں ہے، مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات، اور وہ بھی اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں. کس کو؟ اپنے بیٹے کو. ظاہر سی بات ہے، اپنے بیٹے کو نچوڑ پیش کر رہے ہیں، مقصد قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو مولا کائنات اس خط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری عمر اتنی لمبی نہیں رہی کہ میں تمام گزشتہ انبیاء کے ساتھ گزارتا، گزشتہ امتوں کے ساتھ گزارتا بظاہر، لیکن میں نے گزشتہ امتوں کے، گزشتہ انبیاء کے حالات کو بغور جائزہ لیا، ان کے آثار کی سیاحت کی، سیر کی، دیکھا، مطالعہ کیا، ایسا بغور جائزہ لیا گویا میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، میں ان کے ساتھ زندگی بسر کر چکا ہوں. تو ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا تمہاری عمر اتنی لمبی نہیں ہے کہ تم خود تجربہ کرو اور خود تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بہتر یہ ہے کہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ نبیوں کے حالات پر جائزہ لو، ان کا تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی بنا لو. بہترین وصیت کی، نصیحت کی مولا نے اپنے بیٹے کو، گویا قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، کہ دیکھو گزشتہ انبیاء کے حالات تمہارے لیے صرف علم میں، علم کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تجربہ لیں، اپنی زندگی کو بنائیں. آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اندر، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے، تو تین تمدن، تین تہذیبیں اور تین ثقافتوں کا جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور ان سے سبق لینے کا حکم ہوا ہے، آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی یہاں کہی جاتی ہو مستند ہو، قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو یا معتبر روایت ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں اور تاریخ کے واقعات سے اپنی تحلیل کو پیش کریں اور ایک نتیجہ حاصل کریں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک آیت میں کئی کئی ظاہر ہوتے ہیں اور کئی کئی باطن ہوتے ہیں، اور روایتوں میں کہ باطن کے اندر بھی باطن ہوتے ہیں. جو نتیجہ ہم آیتوں سے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس آیت میں بس یہی نتیجہ ہے اور کوئی بحث نہیں ہے، اور بھی بحثیں ہوں گی. ہم ان آیتوں سے صرف وہ بحث کریں گے جو ہمارے اس مجلس کا عنوان ہے، اور اس میں اس وقت کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے بحث کر سکتے ہیں. مل جل کر سبق پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن مجید میں سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے، کئی قسم کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک بعاد، تم نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد. قوم عاد میں کیا تھا؟ قوم عاد ایک کلچر تھا، ایک تمدن تھا، ایک ثقافت تھی ان کے پاس. روایتوں میں لکھا ہے تفسیر نمونہ میں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم تاریخ کو تحقیق کرتے ہوئے تاریخ کے روح سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قوم عاد ان کا ہائٹ بہت بلند تھا، بہت زیادہ قد بلند تھے، ان کا جسم موٹا اور بڑا اور مضبوط تھا، جس کی بنا پر انہوں نے ایک بڑے تمدن کو دنیا میں جنم دیا. ایسا تمدن کہ اگریکلچر میں اس کی کوئی مثل اور اس کی نظیر نہیں تھی. انفراسٹرکچر ان کا اتنا پیارا تھا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں خلق نہیں ہوا تھا. خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اس سے زیادہ مستند ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی. قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے زمین میں ایسا تمدن، ایسا کلچر، ایسا انفراسٹرکچر، ایسی کھیتی باڑی وجود میں نہیں آئی تھی. مشہور ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا، دوسرے کا نام ایک کا نام شدید تھا، دوسرے کا نام شداد تھا. شدید مر گیا، شداد کے ہاتھوں میں تقریباً کامل حکومت آ گئی. اس نے جب جنت کا تذکرہ سنا تھا تو اس جنت کے تذکرے کو سن کر ایک جنت کی مثال اس دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کی. پورا سرمایہ لگایا، کئی سو سال، ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھی، کئی سو سال اس نے سرمایہ لگایا اور ایک جنت جیسی چیز اس دنیا میں وجود میں لائی، جو وہ خود سوچتا تھا کہ یہ جنت ہے. نہریں تھیں، باغات تھے، بہترین انفراسٹرکچر تھا اور تمام تر سہولتیں فراہم تھی کہ انسان وہاں پر جائے تو وہ سکون پا جائے، احساس آرامش کرے. ایسی جگہ کو بنایا، اور روایتوں ملتا ہے کہ وہ جب تک، اس نے عہد کیا تھا، جب تک میں اس جنت کو تکمیل نہ کر دوں میں خود قدم نہیں رکھوں گا. رپورٹ لیتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، پلان میں چینجز آتے گئے، ایک ایک چیز ایڈ ہوتی گئی. جب پائے تکمیل تک پہنچا تو اس نے ایک بڑی آرمی کو لے کر، ایک بڑے وفد کو لے کر پہنچا، اور پہنچنے سے پہلے اللہ نے کہا نہیں، جو تو بنانا چاہتا ہے اور تیرے بنانے پر ناز ہوتا ہے، جب خدا ارادہ کرتا ہے تو خود اس کو تو نہیں دیکھ پاتا. ایک اجل آئی اور سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے. ایسا تمدن، قرآن نے تمدن کی مذمت نہیں کی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزہ محترم، تعریف کی ہے. ارم ذات العماد، پلرز والے کلچر، ایسی بہترین بلڈنگز بنا رکھی تھی انہوں نے اس زمانے میں، انفراسٹرکچر کی تعریف ہو رہی ہے. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی اس سے پہلے دنیا میں خلق نہیں ہوئی تھی، تعریف ہو رہی ہے کیا کیا خدا نے ان کی، اس قوم کے ساتھ. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ خدا نے کیا کیا، جو ان سے بڑھ کر ایک نیا تمدن کو جنم دیا کہ وہ پہاڑوں پر گھسے، پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے بہترین محل اور بہترین مکانات کی تعمیر کی، پتھروں کے جگر میں بہترین محل اور بہترین مکانات کی تعمیر کی. اور یہ بہت بڑا تمدن ہے، ایک انفراسٹرکچر. اس زمانے میں سوچئے آپ جناب نوح کے تقریباً 4-5 سو یا 1000 سال کے اندر اندر کا واقعہ ہے، یعنی آج کے 6-7 ہزار سال پہلے کا واقعہ تقریباً، کہ اس زمانے میں پتھروں کو چیر کر، محل بنانا، گھر بنانا اور آرائش اور آسائش کے سامان کو فراہم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، کلچر ہے، تمدن ہے۔ خدا ان مطالب فرما رہا ہے کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیا کیا سمود سے خدا نے ان لوگوں کے ساتھ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تیسرا تمدن، فرعون نے، فرعون جو ذی الاوتاد ہے یعنی وہ میخوں کا صاحب ہے۔ یہاں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے یہاں پر اوتاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک تو وہ کہ میخوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں تیار کی تھی، میخ کو استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی عمارتوں کو تیار کیا تھا، اور دوسرے کہ وہ جب دشمن ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو، اپنے نظریات کو نہ ماننے والوں کو، مومنین کو، صالحین کو وہ میخوں پر چن دیتا تھا، ان کو دیواروں پر لٹکا کے میخ لگا دیتا تھا تاکہ وہ اس طرح بری طرح سزا میں، اس سزا کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ فرعون ذل اوتاد فاکثروا فیہا الفساد، ان کی نزول اور تنزل کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، تمدن کو قائم کرنا، ثقافت کو قائم کرنا، مترقی ہونا، کامیاب ہونا، ایک کلچر کو جنم دینا کوئی بری بات نہیں تھی۔ اگر ایک کلچر کو جنم دیتے، اتنا بہترین انفراسٹرکچر کو تیار کرتے، باغات کو تیار کرتے اور اس سے صحیح مصرف کرتے، اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے، خدا پرست بن جاتے تو پھر ان کی کوئی بات نہ ہوتی۔ لیکن اچھی چیز کو اچھی چیز میں استعمال کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی چیز کو یا اپنے ویلتھ کو، اپنی دولت کو، نعمت کو پراپر یوز کرنا بھی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا مس یوز ہو، غلط جگہ اس کا مصرف ہو تو اس کا عذاب حتمی ہے۔ اب یہ کلچر، پرانے تین تمدن کی بات ہو رہی ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، کیا کیا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، زمین پر انہوں نے طغیان کیا، کہا اتنے بڑے گھر بنانے والے، اتنے بڑے تمدن کو وجود میں لانے والے، بہترین زراعت کرنے والے، بہترین باغات کو تیار کرنے والے، پہاڑوں کو چیر کر محل بنانے والے، ہمیں کسی خدا کے سامنے سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ معمولاً انسان جب مغرور ہو جاتا ہے، ویلتھ آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، تو دولت ایک گھمنڈ کو جنم دیتی ہے، ایک تکبر کو جنم دیتی ہے اگر وہ انسان اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے۔ وہ تکبر یہاں تک خدا کے مقابلے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے، انسان خدا کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کا ڈر نہ ہو دل میں، خدا کا خوف نہ ہو، تو کسی برائی سے اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ گھبراہٹ اسے ہوتی ہے جو خوف خدا ہو، جب خوف خدا اٹھ جائے دل سے تو پھر کسی برائی سے اسے خوف نہیں ہوتا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اب فساد انہوں نے بے انتہا کر دیا زمین میں، اب یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم ہی ہیں، ہم ہی کلچر کے مالک اور ہم ہی ہیں جو اتنی طاقت رکھنے والے ہیں، ہمیں کوئی پسپا کرنے والا نہیں ہے۔ فصب علیہم صوت عذاب، اللہ نے انہیں عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان ربک لبل برساد، خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو صرف ان پر نہیں، جو بھی اس طریقے کا عمل کرے گا، یہ خدا کی سنت ہے، جو بھی اس طریقے کا عمل کرے گا، اس طریقے کا ظلم کرے گا، فاکثروا فیہا الفساد، فساد کرے گا، طغیانی کرے گا، سرتابی کرے گا، سرکشی کرے گا، ہم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ کیوں کہ فَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَادِ، اللہ ظالموں کی تاک میں رہتا ہے۔ کہ ظالم چاہے قوم عاد کے ہوں، ظالم چاہے قوم سمود کے ہوں، ظالم چاہے فرعون کی قوم کے ہوں، کوئی بھی ظالم ہو، قیام قیامت تک کوئی بھی ظالم سر اٹھائے تو اللہ ظالموں کی تاک میں رہتا ہے۔ وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کا ہوگا، وہی حشر ہوگا جو قوم سمود کا ہوگا، وہی حشر ہوگا جو قوم فرعون کا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ رک کے میں تھوڑی تحلیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اذہان روشن ہو کہ ہم کیوں ان تین تمدن کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ربط کیا ہے، کہاں سے ہم سبق لیتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ قوم عاد جناب ہود کی قوم ہے، جناب ہود چار پانچ نسل کے بعد جناب نوح کے اولاد میں سے ہیں، اور آئے اور اپنے قوم کو ہدایت کرنا شروع کیا. جیسے ہی اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی قوم انکار کرتے، بت پرستی کی طرف جاتے. یہاں پہ رک کے ایک جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ معمولاً ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ایک پتھر رکھا جاتا ہے اور اس کی پوجا ہوتی ہے. یہ چونکہ پاگل لوگ ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی، چونکہ ٹریڈیشنل لوگ ہوتے ہیں لہذا یہ پوجا کرتے ہیں، ان کو فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا. حقیقت یہ ہے کہ پوجا کروانے والے پاگل نہیں ہوتے. پوجا کروانے والے یا بتوں کی پوجا کروانے والے، بت پرستی کو رائج کرنے والے بڑے سیاس ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں. جب مکہ معظمہ میں پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام کو شروع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا، کہ اے خدا کو مان لو نجات پا جاؤ گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو جو سربراہان مکہ تھے، جو بت پرستی کو رواج دیتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت کچھ بولنے والا تو نہیں ہے، نہ کوئی حکم دینے والا ہے، نہ کوئی نہیں کرنے والا ہے، نہ بت سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. مگر یہ ماس جو پبلک ہوتی ہے، یہ جو بیچارے ہوتے ہیں مستضعفین فکری، فکر کے معذور جو ہوتے ہیں، ان لوگوں پر حکومت کرنے کا بہترین انداز ہے کہ بت تو بولتا نہیں، کہ بت کے نام سے جو چاہو منوا لو. کہ بت کہتے ہیں، ہمارے خدا کہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس اس سال وصول ہونا ہے. یہ غریب عوام، یہ کمزور عوام، اب وہ ٹیکس پے کرتی، اور جو کچھ سمجھ بھی لیتے تو اتنے کمزور تھے، وہ زور سے دبا دیا جاتا تھا، طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا. لہذا جن کے دل میں تھوڑا بہت سمجھ بھی آتی وہ اٹھ نہیں پاتے تھے. بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو ظلم کو سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے اور چاہتے نہیں کہ ظلم کے اندر جائیں، مگر طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ظلم کا مقابلہ کریں. اٹھنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، دریا کے ساتھ ساتھ چلنے والے یا نہر کے ڈائریکشن پہ جانے والے بہت ہوتے ہیں، مگر نہر کو چیرتے ہوئے اپوزٹ ڈائریکشن جانے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو مکہ میں وہ لوگ ابھی اس طرح کا ڈھونگ رچاتے تھے، بت کا نام لیتے اور بت پرستی کے رواج دیتے اور اپنی منمانی کو قائم کرتے. ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بت کوئی خدا نہیں ہے، بت کچھ نہیں کرنے والا نہیں ہے، بت کچھ بولنے والا نہیں ہے، سب کو یہی بولیں گے. جب پیغمبر نے یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے خدا کو مانو، یہ 365 خدا سے دور رہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا ان کے منافع پر، ان کے انٹرسٹ پر ڈائریکٹ اٹیک تھا. تو عزیزو، ہم تاریخ کو تاریخ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چیز ہے. عزیزو، گزشتہ کا ربط حال سے ہے اور حال ہمارا فیوچر کو بنائے گا. اب تطبیق کریں کہ آج کا بت کون ہے، آج بت پرستی کو کون رواج دے رہا ہے. کا یو این او، یونائٹیڈ نیشنز آف آرگنائزیشن، کا اس کو بت بنا دیا گیا ہے. کا ریزولیشن پاس کیا، یو این او کا ریزولیشن ہے، گویا ایک وحی الہی ہے، جس ملک کو چاہو انویٹ کرو. آج دنیا میں ظلم کو اچھی طرح تمام قومیں سمجھتی ہیں، مگر کون سی قوم اٹھتی ہے؟ کتنے ممالک ہیں جو آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ ویٹو پاور جو ہے جنگل کا قانون ہے. بھئی ویٹو پاور کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی طاقت اس کی حکومت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں یہی تو ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے حیوان وہی حکومت کرتا، اس کی بات چلتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کی بات نہیں چلتی. بولو، بڑی عقلی بات ہو، بڑی قانونی بات ہو، اس کی بات نہیں چلتی. کہا گیا نہیں، کہا افغانستان کے بن لادن نے ہماری بلڈنگ کو گرایا، لہذا ہم پورے افغانستان کے لوگوں پر ہم بم برسائیں گے. کہا یہاں 4000 لوگ تقریباً مارے گئے. بہار اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک معصوم لوگوں کو قتل کر دیا جائے بلا وجہ. اسلام میں قتل نفس محترم ہے، یہاں تک کہ حیوان کا بھی خیال کیا گیا ہے، درخت کا بھی خیال کیا گیا ہے اسلام میں. اسلام میں درخت کو بیجا کاٹنا جائز نہیں ہے، اس کے قوانین ہیں. نہج البلاغہ میں اس کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، احادیث بھرے پڑے ہوئے ہمارے یہاں تک کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں زمین کا حق ہے. راستے پر چلو تو
اکڑ کے مت چلو, ایسا چلو کہ بھائی ہم زمین پر چل رہے ہیں, کسی پر ظلم نہ ہونے پائے, تفاخر نہ ہونے پائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اسلام نے بتایا ہے کہ بے گناہ انسانوں کا خون بہانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. مگر 4000 خون کا انتقام کس سے لیا جا رہا ہے؟ یہ نہتی عوام جس کا کوئی دخل نہیں ہے, اس کے بدلے میں ملینز لوگ مارے جاتے ہیں. کہا جو قاتل تھا اس کو پکڑا؟ کہا اس جنگ میں تو پکڑا نہیں گیا, قاتل تو سیف تھا. بعد میں اعلان ہوا کہ قاتل کو ہم نے پاکستان میں پکڑا, اور وہ بھی ابھی محل تعمل ہے, محل باعث ہے. اب یہ اس ظلم کو کون نہیں جانتا اس دنیا میں؟ عراق پر حملہ ہوا یہ بتا کر کہ ماس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں, آج تک وہ ویپن نہیں ملا. اور یہاں تک ان سے پوچھ لیتا کہ ویپن موجود بھی ہوتا تو یہ سوال کوئی پوچھتا کہ بھائی اس ویپن کو عراق کے حوالے کس نے کیا؟ بھائی یہ بھی تو بات ہے, عراق کے حوالے اس ویپن کو کس نے کیا؟ جس نے کیا وہ مجرم ہے, اس کو پہلے سزا ملنی چاہیے. کہا نہیں, کہا عراق پر حملہ ہوگا, ملینز لوگ, کئی ملین لوگ مارے گئے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اسی طرح ایک ایک ملک کے خلاف آج دیکھیے سیریا میں کیا ہو رہا ہے. یہ قانون جنگل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قانون جنگل ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی طاقت اسی کا قانون. وہ کہے گا ہاں تو ہاں. بچپن میں ہمارے والد مرحوم خدا رحمت کے لیے فرمایا کرتے تھے ایک داستان. ایک شخص تھا جو نہر کے کنارے پانی پینے جا رہا تھا, دوسرا شخص جو گنڈا تھا, ظالم تھا, اس کو صبح صبح لڑنے کی سوچی اور اس نے کہا میں اس کو ماروں گا, یہ کمزور ہے. نہر کے تھوڑا اوپر جا کے اس نے پانی پینا شروع کیا اور پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹا پانی کیوں پلا رہے ہو؟ اس کمزور بیچارے نے کہا بھائی صاحب نہر اوپر سے بہہ رہا ہے, پہلے آپ پی رہے ہیں پھر میں پی رہا ہوں. ویسے نہر میں پانی جھوٹا نہیں ہوتا, اور اگر جھوٹا مان بھی لیا جائے تو میں آپ کا جھوٹا پی رہا ہوں, آپ میرا جھوٹا نہیں پی رہے, اس لیے کہ آپ سے گزرتے ہوئے پانی مجھ تک پہنچ رہا ہے. تو وہ ظالم اٹھا اور پیچھے جا کر بیٹھا اور وہاں سے پانی پیتے ہوئے کہا آپ کیوں مجھے جھوٹا پلا رہے ہو؟ اس کمزور نے کہا چلو میں اٹھ جاتا ہوں, میں پیتا نہیں, تم پی لو. کہا اٹھے کیوں؟ اس کو مارنا شروع کیا, پیٹنا شروع کیا. کہا جس کو مارنے کا بہانہ چاہیے ہر عمل اس کے لیے بہانہ بن جائے گا. آپ لاکھ نمازی پرہیزگار, پورے قانون کے پابند, یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے پابند بنے, دنیا کے قوانین کے پابند بنے, اگر آپ ان کی سیاست سے آپ کی سیاست میل نہیں کھاتی تو آپ مجرم ہیں, آپ کو سزا ملنی چاہیے. یہ جنگل کا قانون نہیں تو کون سا قانون ہے؟ کہ یہی بت پرستی ہے. کہ یونائٹڈ نیشنز کو بت پرست بنا دیا گیا, جس طرح قوم عاد و قوم سمود و قوم فرعون نے کیا تھا, آج بھی چل رہا ہے. کہا کیا خدا آنکھیں بند کر لے گا؟ یہ ان کا ہمیشہ چلتا رہے گا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بھائی ہم لوگوں نے کتنے اسلامک سینٹرز میں دنیا بھر میں صدام کی موت کی دعا کی, جو ظلم کر رہا تھا, کتنے فقہا کو شہید کیا, کتنے علماء کو شہید کیا, کتنے سادات شہید ہو گئے, کتنے شیعہ, کتنے اہل تسنن, کتنے بے گناہ مارے گئے. ایک ملک میں کتنوں کو اس نے شہید کیا, تجاوز. کیا ظلم ہے جو صدام نے نہیں کیا اس دور میں؟ بس ایک ظلم جو میں بیان کروں گا, آپ ظاہر سی بات آپ سنتے رہے ہیں کہ جناب باقر صدر نے آواز بلند کی, خدا رحمت کرے, آواز بلند کی, اور جب آواز بلند کی تو عرض کیا گیا. یقیناً یہ سنت الہی ہے. اگر آپ وقت پر, میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا, وقت پر صحیح فیصلہ نہ لیں تو وقت کے بعد اچھا فیصلہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. اگر عراقی عوام باقر صدر کی آواز پر لبیک کہہ دیتی تو چند ہزار تو شہید ہوتے, فداکاری کرنی چاہیے تھی, قربانی ضرور ہوتی, مگر آج آزادی کی سانس لیتے, اتنے ملین کی قربانی دینی نہیں پڑتی تھی. مگر اس وقت آواز کو لبیک نہیں کہا آواز پر, آج بھگتنا پڑ رہا ہے. تو عزیزوں یہ سنت الہی ہے, وقت پر فیصلہ لیں. وقت پر فیصلہ نہ لیں گے تو بعد میں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو باقر صدر کو شہید کیا کتنی بے رحمی کے ساتھ, اور یہاں تک کہ ان کے ہمشیرہ مرحومہ بنت الہدا کو شہید کیا. عجیب ہے کہ کتنا مکار تھا, کتنا سیاس تھا, کہ لوگوں نے صدام سے, مشاورین نے کہا کہ بھائی باقر صدر ایک مجتہد ہیں بڑے عالم ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کو تو تم نے شہید کیا، ٹھیک ہے بھائی، ان کی بہن ان کے شہید ہونے کے بعد ان کا کیا رول ہو سکتا ہے بھائی، اب عورت ہے ان کو چھوڑ دو۔ تو سردار نے جواب میں کہا جو غلطی یزید نے جناب زینب کو چھوڑ کے کیا ہے میں وہی غلطی نہیں دہراؤں گا، جو غلطی یزید نے جناب زینب کو کربلا کے بعد زندہ چھوڑا وہ غلطی میں جناب بنت الہدا کو چھوڑ کے نہیں دہراؤں گا۔ یعنی یہ ظالم جانتے ہیں کہ جناب شہزادی زینب کا کیا رول رہا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ شہزادی کی اتباع کرنے والی خواتین کا اس دنیا میں کیا رول ہوتا ہے، قوموں کو بیدار کرنے میں کیا رول ہوتا ہے۔ کہ ہم لوگ دعا کرتے تھے سینٹرز میں ہر جگہ، مگر یہ احساس ہوتا تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ خدا رحمت کے امام خمینی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ عید کی مناسبت پر ایک تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو کہتے ہیں مرگ پر صدام، یعنی صدام کو پر موت ہو، صدام کو موت آئے، یہ اس کے حق میں دعا ہے، یہ بدعا نہیں، کہ دعا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ جتنا جلدی مرے گا اس کا ظلم میں کمی آئے گی، جتنا دیر تک رہے گا اس کا ظلم زیادہ ہوگا، اس کا گناہ بڑھتا جائے گا، تو جلدی مرنا اس کے حق میں دعا ہے۔ تو ہم دعا کرتے تھے مگر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مگر ہم لوگ جلدی کرتے ہیں، خدا کو کون سی جلدی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجرم کو اس وقت ہم نہ ماریں گے تو بھاگ جائے گا، مگر خدا کی مملکت سے نکل کر کون جائے گا؟ مگر خدا ان ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ظلم کی انتہا تک پہنچ جائیں، پھر اپنے لپے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ ایسا عذاب کہ پھر وہ جنم نسل نر نسل تک یاد رہے گا۔ تو صدام کا عذاب ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا، اس کا انجام کیسا انجام رہا؟ کہ ایسا شخص جو خود انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں روزانہ 5-6 دفعہ نہاتا ہوں، میں اگر 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے کے اندر میں نہ نہاؤں تو میرے بس کی بات نہیں کہ میں رہ پاؤں گا، وہ تاکید کر رہا تھا ایک انٹرویو میں۔ تو وہ آدمی 6 مہینے تک ایک بل میں گزار رہا ہے، کیا عذاب نہیں ہے؟ ہم نے نہیں سوچا تھا ایسا عذاب خدا کیسے نازل کرے گا اس شخص پر، اور ایسا عذاب کہ اسی ملک میں جہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ چلا رہا تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس کی ہر پر ہر بولنے والا کوئی نہ تھا، اسی ملک میں ہینگ کر دیا جائے، اور وہ بھی عید کے دن۔ اس سے بڑھ کر کون سا عذاب ہے؟ کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ظالم دندناتے پھرتے ہیں تو ہمیں جلدی ہے، مگر اللہ کو کوئی جلدی نہیں، اللہ عذاب نازل کرے گا اس کے وقت پر، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، وقت پر عذاب نازل کرے گا۔ تو عزیزو یہ سنت الہی ہے، جس طرح قوم عاد کو زوال آیا، جس طرح قوم سمود کو زوال آیا، جس طرح قوم فرعون کو زوال آیا، آج جو ظلم کر رہے ہیں جو قومیں، ان قوموں کو زوال آنا ہی ہے۔ بعض عذاب ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کر پاتے ہیں، مگر بعض عذاب ایسے ہیں جو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ جناب موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بے انتہا گناہگار تھا اور ناز و نعمت میں پل رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے نصیحت کی، اور نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر گناہ کرو تو اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، گناہ عذاب لاتا ہے، گناہ کا عذاب سے تعلق ہے۔ تو وہ شخص آتا ہے جناب موسیٰ کے پاس اور عرض کرتا ہے میں گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہوں، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے، پوری نعمتیں فراہم ہیں، میں تو آسائش کے ساتھ ہوں۔ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس کا ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، اسے خود خبر نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا تجھ پر عذاب ہو رہا ہے، تجھے خود خبر نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو خبر ہے، میں اچھی طرح زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ فراہم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار ماجرا کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ لذت عبادت کا چھن جانا کیا کم عذاب ہے؟ انسان کا لذت عبادت کا چھن جانا انسان سے، یعنی وہ مجلس میں بیٹھا ہو تو پہلو بدل رہا ہو، دعائے کمین میں بیٹھا ہو تو اسے جینا چاہتا ہو، یہ خود کیا کم عذاب ہے؟ کہ بعض عذاب کو ہم دیکھ پاتے ہیں، زلزلہ ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر بعض عذاب ایسے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے، مگر وہ عذاب اس سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہے، روحانی عذاب جسمانی عذاب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ زلزلے میں آندھی میں کوئی انسان سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے تو مر جاتا ہے، آنن فانن مر جاتا ہے، مگر یہ گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، انہیں زندہ رہتے ہوئے مرنا ہے۔ اگر معنوی عذاب ہو رہا ہے کسی پر تو زندہ رہتے ہوئے مرنا ہے۔ تو عزیزوں، جناب قوم عاد پر ظلم ہوا، قوم عاد پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ کون سا عذاب؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ قوم عاد کو وارننگ آئی، جناب ہود نے تاکید کی کہ دیکھو جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی پرستش نہیں کرو گے، تم پر عذاب نازل ہوگا۔ کہ ہمارا، ہم پر عذاب، ہمارا بدن مضبوط، ہمارا کلچر بہت عالی، ہماری بلڈنگز بہت مضبوط، اور ہماری زراعت جو ہے وہ اتنی کافی ہے کہ ہماری نسلیں کھا سکتی ہیں، ہم پر کیسے عذاب؟ تو اللہ نے بارش کو روک لیا، کہ 7 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ پھر جناب ہود آتے گئے اور قوم کو ارشاد کرتے گئے، قوم کو ہدایت کرتے گئے، دیکھو یہ عذاب شروع ہو رہا ہے، اب بھی سمر جاؤ، اللہ ارحم الراحمین ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مگر ان لوگوں کے کان پر جھون نہیں چڑھتی۔ یہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کہتے نہیں، یہ تو ہوتا ہے بھائی، بارش کا رک جانا ایک نیچر ہے، ایک طبیعت ہے۔ جناب ہود تاکید کرتے گئے مگر یہ لوگ نہیں سنتے۔ ایک مرتبہ ابر آیا، بڑا ابر آیا، لوگ آئے جناب ہود کے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا خدا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، تم نے کہا بارش نہیں برسے گی، دیکھو کتنا بڑا ابر ہے۔ جناب ہود نے کہا نہیں، یہ ابر، یہ باران رحمت کا ابر نہیں ہے، یہ عذاب کا ابر ہے۔ کہ پھر مذاق اڑایا، کہ ابر عذاب کا ابر تھوڑی ہوتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہی ابر جس کو یہ باران رحمت کا ابر سمجھ رہے تھے، عذاب بن کر ان پر گرا، اور وہ اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ قوم عاد تحس نحس ہو کر رہ گئی، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ کہ اللہ نے ایک عذاب قوم عاد پر نازل کیا، اور قوم سمود، جناب صالح، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیز، نتیجہ لینا چاہتا ہوں، قوم صالح، صالح پیغمبر آتے گئے، ارشاد کرتے گئے، ہدایت کرتے گئے، مگر قوم بگڑتی گئی، فساد میں مبتلا ہوتی گئی۔ وعدہ کیا کہ دیکھو اگر تم توبہ کر لو تو عذاب ٹل جائے گا، عذاب ہونے کو ہے، مگر کوئی نہ سنتا۔ کہا کیا دلیل ہے کہ تم پیغمبر ہو؟ کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ کیا معجزہ دکھاؤ؟ کہا اس پتھر اور اس پہاڑ کے دامن سے ایک اونٹنی کو نکالو۔ کہا جناب صالح نے اونٹنی کو نکالا، اونٹنی آ گئی۔ کہا شرط رکھی تھی جناب صالح نے، کہا اونٹنی آ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیو گے۔ جو نہر تھی، جو نہر سے یہ لوگ اپنی کلچر کو، تمدن کو قائم کر رہے تھے، تو اس نہر سے ایک دن اونٹنی پیے گی، دوسرے دن تم لوگ پیو گے۔ جب اونٹنی پیتی تھی تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جناب صالح جو قوم نادار تھے، مظلوم تھے، ان تمام کو اونٹنی کا دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ وہ قوم باقی رہے، یہ مظلوموں کی حمایت ہوتی رہے۔ مگر یہ بات ان کو گوارا نہ تھی، جو ظالم تھے، جو ظالم طبقہ تھا، ان کو گوارا نہ تھی کہ ہماری جگہ سے یہ لوگ جو مزدور ہیں وہ کیسے فائدہ بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ایک ملعون کو، ایک شقی کو لالچ دلائی، پیسوں کی لالچ دلائی اور عورتوں کی لالچ دلائی اور مقام کی لالچ دلائی، اور اس سے کہا کہ تم ناقہ صالح کو قتل کر دو۔ ناقہ صالح کو قتل کیا اور وہ اشقل اولین بن گیا۔ عزیزو بس دیکھیے تاریخ کیسے دہراتی ہے، یہ ایک تمدن ہے قوم عاد کا، ایک تمدن ہے قوم سمود کا، دونوں ظالم قومیں، قوم عاد نے ظلم کیا، قوم سمود نے ظلم کیا، ناقے جناب صالح کو انہوں نے قتل کیا، ان کے پاؤں کاٹ دیے۔ کس نے کاٹا؟ اشقل اولین نے۔ کیا لالچ تھی؟ پیسہ، عورت اور مقام کی لالچ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس طرح ایک جملہ جناب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے حوالے کیا، ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی، جناب صالح کی اونٹنی کو کس نے قتل کیا؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اشق الاولین نے، پہلے شقی نے، تاریخ کے پہلے شقی نے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علی، اشق الاخرین تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کر دے گا۔ کہ مناسبت دیکھیے، کہ ایک قوم صالح کے ناقہ کو قتل کرنے والا اشقل اولین، وہ بھی لالچ، وہی لالچ جو ابن منجم کو لالچ روایتوں میں بیان کی گئی ہے قوم صالح جناب صالح کو اتنا ستایا کہ جناب صالح نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر ایسا مسلط کر جو ان کے شایان نشان ہیں۔ مولا کائنات کو بھی قوم نے اتنا ستایا کہ مولا کائنات نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر ایسا مسلط کر جو ان کے شایان نشان ہیں۔ تو عزیزوں آج بھی آپ زیارت میں جاتے ہیں، ابھی خدا تعالی نے ابھی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ابھی ایک دو مہینے پہلے وہاں پر ہم تھے، تو آپ زیارت پڑھیں گے، آپ مولا کائنات کی زیارت میں ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ جناب آدم اور جناب صالح بھی مدفون ہیں، تو یہ بھی مشابہت ہے، ایک جگہ دونوں مدفون ہیں۔ کا قوم کا مقابل قوم مقابلہ کر رہی ہے، قوم ستا رہی ہے جناب صالح کو بھی، مولا کائنات کو بھی، یہاں تک کہ مولا کائنات نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا خطبے میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حق کو میرے دشمنوں نے حسد اور جلن اور میری دشمنی میں چھین لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میرے دشمنوں نے میرے حق کو میری دشمنی میں میرے حسد میں چھین لیا، مگر میرے بعض دوستوں نے میرے حق کو ایک جنراسٹی کے ساتھ انہوں نے حوالے کر دیا، دشمنوں کے سخاوت مندانہ طور پر دشمن کے حوالے کر دیا۔ مولا کیا کہنے چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے حق کا دفاع کرنے میں میرے نادان دوست جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تو میرا حق دشمنوں تک نہ جاتا۔ جس طرح جناب صالح کا حق ان کو نہیں ملا، اسی طرح مجھے بھی میرا حق نہیں ملا۔ جس طرح جناب صالح کو ان کی قوم نے ستایا، اسی طرح مجھے میری قوم ستا رہی ہے۔ کوفے والوں نے کتنا ستایا، مولا نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر ایسا مسلط کر جو ان کے شایان نشان ہے۔ کیا ہوا؟ کوفہ آج تک اچھا والی نہیں دیکھ پایا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم ہوتا ہے، کون حجاج؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، جس کے بارے لکھا ہے کہ جب تک وہ کسی مومن کو قتل نہ کرتا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، جب تک کئی سادات کو قتل نہ کرتا، مولا کے چاہنے والوں کو قتل نہ کرتا، وہ سوتا نہیں تھا۔ ایسا صفاق اسی کوفے میں اسی مسجد میں جوتے پہن کر آتا ہے، ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، لوگ جمع ہیں، کہتا ہے سلام علیکم، لوگ خاموش ہیں، بھائی یہ تو شرابی ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو ظالم ہے، جوتے پہن کر ممبر رسول پر چڑھ چکا ہے، اس کا جواب کیسے دیں؟ تو تلوار کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے سلام علیکم۔ تمام کوفی جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہتا ہے دیکھو باتوں سے نہیں مانتے ہو تو تلوار منوائے گی۔ دیکھا، علی جیسے رہبر کی اتباع نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے، یہ سنت الہی ہے، اگر صالح رہبر کی اتباع نہ کی جائے تو ظالم حاکم ہو جائے گا۔ طوفان آنا بہتر ہے، زلزلہ آنا بہتر ہے، ٹورنیڈو سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، کترینا سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور سونامی کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر ظالم حاکم کا مقابلہ بڑا دشوار ہے۔ ظلم کرتا رہے اور تم بول نہ پاؤ، نہ کچھ کہہ پاؤ اور نہ سہ پاؤ، یہ بدترین ظلم ہے، بدترین عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے۔ کہ علی کو ریجیکٹ کرنے کا، علی کی اتباع نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا حاکم ہو گیا۔ تو عزیزو یہ مماثلت ہوتی ہے تاریخ میں، تاریخ صرف دانش کے لیے نہیں ہے، علم اضافہ کے لیے نہیں ہے، عبرت لینے کا مقام ہے۔ اگر ہماری قوم میں اپنے صالح لیڈرز کی ہم اتباع نہ کریں تو پھر وہی بات دہرائی جائے گی کہ ظالم حاکم ہو جائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، لیڈر کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیڈر صالح ہو یا ظالم ہو۔ اگر صالح کو لیڈر تسلیم نہ کیا جائے تو ظالم حاکم ہو جائے گا۔ بھئی کون سی سرزمین ایسی ہے جہاں پر کوئی حکومت نہ کرتا ہو؟ بہرحال عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حاکم ہے، روایتوں میں ہے کہ اگر دو آدمی سفر کریں تو ایک آدمی کو حاکم ہونا چاہیے، ایک ڈیسیشن میکر ہونا چاہیے، دوسرے کو مان لینا چاہیے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں ڈیسیشن میکر ہوں تو وہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک گھر میں اگر دو دو ڈیسیشن میکر ہوں تو وہ گھر قابل سکون اور قابل رہائش نہیں رہے گا۔ ایک محلہ اگر کئی اس میں ڈیسیجن میکرس ہوں تو محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک گاؤں ایک شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ اگر صالح رہبر کو نہ مانے, اس کی اتباع نہ کریں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سنت الہی یہاں پر لاگو ہوگی اور ظالم حاکم ہو جائے گا. تو عزیزو, مولا کائنات کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ مولا نے خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں, اور پیغمبر اسلام جب تشریف لاتے ہیں تو مولا گلا کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھا آپ کی امت نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا, آپ کی امت کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہنے والے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. اور یہ بھائی بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے, پیغمبر اور علی کی گفتگو ہو رہی ہے, ولی خدا سے بات کر رہا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے رحمت للعالمین ہے پیغمبر آسانی سے کسی کی نفرین نہیں کرتے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی اس قوم کو بدوا کر دو, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام رحمت للعالمین کسی کو بدوا کرنے والے نہیں ہیں. مولا کائنا سے فرما رہے ہیں کہ علی اس قوم کو بدوا کر دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا جرم اتنا سنگین ہے کہ رحمت للعالمین بھی بدعا کروا رہا ہے. مگر قربان جائیں مولا کائنات نے بدعا نہیں کی, مولا کائنات نے اپنے حق میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے, تو اپنے حق میں دعا کر لی. روایتوں ملتا ہے کہ مولا کائنات جب بھی کوئی تذکرہ آتا اپنے بعد کے زمانے کا, تو مولا کائنات جناب حسن کا تذکرہ بھی کرتے اور کربلا کا بھی تذکرہ کرتے. یہاں تک کہ جو بھی موقع ملا, جہاں کوئی موقع ملا, کربلا کی بات چھڑی تو پوری داستان کو بتایا, گویا اذہان کو مولا آمادہ کر رہے, دیکھو نہ تنہا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے بلکہ آنے والی میری نسلوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور تم دیکھو کہ جو میرے بیٹے پر ظلم کرے گا گویا مجھ پر ظلم کر رہا ہے, جتنی میرے حسین پر تکلیف پہنچتی ہے اتنی مجھ پر بھی تکلیف پہنچتی ہے. روایتوں ملتا ہے کہ جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو کربلا سے قافلہ گزر رہا تھا, کربلا کی سرزمین پر اترتے ہیں, مٹی کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں, سونگتے ہیں, کچھ مٹی اپنی آستین سے نکالتے ہیں, ملا کے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہا ہنا تقتل الرجال, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مرد مارے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, واللہ ہا ہنا تذبح الاطفال, خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے, واللہ ہا ہنا ترمل النسوان, یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہماری عورتیں اسیر بن کر جائیں گی. اہتمام ہو رہا ہے, ایک کلچر سمود کا, عاد کا, جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیا, زمین کو ویران کیا, زمین کو برباد کیا, ایک کلچر حسین قائم کرتے جا رہے ہیں, جو بنجر زمین ہے جہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں کو کربلا معلا بنا رہے ہیں حسین, اس کلچر کو, اس تمدن کو قائم کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس تمدن کو یاد کریں گی, قیامت تک یہ سرزمین مقدس رہے گی. کیسا انتظام ہے, کچھ مانوی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ذہنوں کے اندر گھسنے والی نہیں, ہم نہیں سمجھ پائیں گے آسانی سے, یہ اس کے رشتہ کیا ہے, اس مٹی کا رشتہ, یہ سومنے کا رشتہ, یہ مولا کائنات کا اہتمام, پیغمبر اسلام کا اہتمام, مولا حسین کا اہتمام, یہ کیا ہو رہا ہے اس سرزمین کے ساتھ, یہ کربلا کس کو کہتے ہیں, کربلا کس سرزمین کا نام ہے. عزاداروں, آج دو محرم ہیں, دو محرم کی تاریخ گزر چکی, ہم تیاری کر رہے ہیں تین محرم کی. روایتوں میں لکھا ہے کہ کتنا اہتمام کیا اس کا, اس سرزمین کا. جناب ام سلمہ کے حوالے پیغمبر اسلام نے جب مولا حسین کا تذکرہ کیا تو جناب ام سلمہ بہت روئیں, بے چین ہوئی, تو پیغمبر اسلام نے کچھ مٹی حوالے کی, کہا ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھ لو, جب یہ مٹی خون سے رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو چکا ہے. پیغمبر اسلام مٹی دے رہے ہیں, کربلا کی مٹی, اہتمام ہو رہا ہے. روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے, نانی سے ملاقات کی, دونوں روئے, بلند آواز میں گریا فرمایا, حسین نے بھی کچھ مٹی عطا کی, کہا نانی اماں اس مٹی کو رکھو, جب بھی یہ مٹی خون سے رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا نوازا اس دنیا میں نہیں رہا. اور یہی مٹی مولا کائنات سنتے ہیں اور اسی کربلا میں فرماتے ہیں کہ ہاں ہونا یقتل الرجال, یہیں پر واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے مرد قتل کر دیے جائیں گے, ہماری عورتیں اسیر بن جائیں گی, ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. دو محرم کو یہ کاروان اس سرزمین پہ پہنچتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ گھوڑا ہے جو آگے نہیں بڑھتا, مولا حسین گھوڑے کو بدلتے ہیں, دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں بدلتا, نہیں پڑتا, تیسرا گھوڑا. ابھی مخنف نے اپنی مقتل میں لکھا ہے کہ مولا حسین نے 6 گھوڑوں کو بدلا مگر گھوڑا ہے جو آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اس سرزمین کا آخر نام کیا ہے, بتانے والوں نے بتایا کہ اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں. مولا حسین کو اطمینان نہیں ہوا, کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے. امام حسین نے پھر پوچھا اس سرزمین کا کوئی اور نام ہے؟ کہ اس کو شط الفرات بھی کہا جاتا ہے. کہ مولا حسین کو قرار نہیں ہے, کہ اس کا کوئی اور نام ہے؟ ایک کہنے والے نے کہا آقا اس کو کرم و بلا بھی کہا جاتا ہے. تو حسین نے روایتوں میں لکھا ہے وہ تلفظ سعدا و بکا و ابکا بکا شدیدا, ایک نفس راحت ایک ٹھنڈی سانس لی حسین نے اور شدید فرمایا. میں کہوں گا آقا یہ ٹھنڈی سانس لینے کے کیا معنی ہیں؟ عجب نہیں حسین آواز دے, میں یہ ٹھنڈی سانس اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اپنی منزل کی طرف پہنچ چکا ہوں, میں اپنی آخری منزل کی طرف پہنچ چکا ہوں, اب میرا کام تمام ہوا چاہتا ہے. اب بکان شدیدہ یہ شدید گریا کی کیا وجہ ہے؟ کہ حسین نے کہا تمہیں نہیں معلوم, یہ وہی سرزمین ہے. ایک ایک جگہ کو حسین بتا رہے ہیں, نشان فرما رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے لال علی اکبر کے جگر پر نیزے کی پرچی کا پھل لگے گا, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا. ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور لوگ روتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جب جناب قاسم کو اپنی جگہ کا علم ہوا, جناب نے کہا الحمدللہ ہر شہید اپنی بشارت سن کر خدا کی حمد کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے ایک نشیب کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں رہوں گا, میرا خشک گلا ہوگا, شمر کا گند خنجر ہوگا, میری بہن دل ایسے نبیا میں کھڑی دیکھ رہی ہوگی, میری ماں القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمه التسعه الطاهرين من ذريه الحسين عليهم السلام. بار الہ پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما, مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں عزاداران امام مظلوم قرار دے. پروردگار ہم اس دنیا میں رہیں تو ایک ہاتھ ہمارا دامن قرآن میں ہو اور ایک دو ہاتھ ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے لگا رہے. پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں, عزادار پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ممالک اسلامیہ میں اشرار کی حکومت ہے, پروردگارہ ان اشرار کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما. بار الہ صالحین کی حکومت قائم فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. بار الہ علماء اعلیٰ مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت نست و نابود فرما. مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما. بار الہ پروردگارہ تجھ واسطہ ان مجالس کا, تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے آبان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.